پروگرام نور الہی کی جانب سے آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ خداوند میں ضرور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، ویسے تو ہم ہر ایک شعبے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو خاص طور سے متعارف کراتا ہے تو اس کی حقیقت اور جمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب ہم جب کلام کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف پر غور کریں۔ تو لیجئے، آپ کی خدمت میں پیش ہے کلام سے متعلق یہ تعارفی پیغام، لیکن اس نغمے کے بعد۔
اپنے منجی یسوع کا میں کرتا انتظار، اپنے منجی یسوع کا میں کرتا انتظار، خادم اپنے مالک کا میں کرتا انتظار، اپنے منجی یسوع کا میں کرتا انتظار۔ اپنے لوگوں کو وہ لینے آنے والا ہے، وعدہ اس کا اب پورا ہونے والا ہے، اپنے لوگوں کو وہ لینے آنے والا ہے، ارمانوں کا سمندر انتظار، ارمانوں کا سمندر لیے میں کرتا انتظار، اپنے منجی یسوع کا میں کرتا انتظار۔
پروگرام نور الہی کی جانب سے آپ کو ہمارا دلی آداب۔ اردو کی اس خصوصی نشریات میں آپ کا استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ ان خوبصورت اور دلکش لمحات میں خدا کی رحمت اور اس کی برکات کا ضرور احساس کر رہے ہوں گے، اور آپ کا دل اس کی شکر گزاری کے لیے لبریز ہوگا۔ سمے جب ہمارا دل اس کی شکر گزاری سے لبریز ہے تو ہم کیوں نہ اپنا یہ قیمتی وقت خدا کی باتوں میں صرف کریں، کیونکہ خدا کی باتوں میں جو وقت ہم گزارتے ہیں وہ دنیا کے سارے کاموں میں صرف کیے گئے وقت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو وقت ہم خداوند تعالیٰ کی قربت میں گزارتے ہیں وہ ہماری زندگی کا ایک بہترین حصہ ہے۔ دنیاوی باتوں یا کاموں میں جو وقت ہم گزارتے ہیں اس سے ہمیں تھوڑا سا پیسہ یا دنیاوی خوشی تو ضرور حاصل ہو سکتی ہے، لیکن دنیاوی باتوں میں گزارا گیا وقت ہماری فلاح اور بہبودی کا باعث نہیں بن سکتا۔ یہ سچ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی قربت میں ایک حقیقی اطمینان اور ایک سچی راحت ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی قربت ہمیں یہ بھی احساس دلاتی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ میرے بھائی، اس طرح کے یہ احساسات ہمارے اندر ایک بڑی امنگ بھر دیتے ہیں، اور یہ امنگ ہماری زندگی کی جد و جہد میں بڑی کام آتی ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ میرے بھائی، آپ بھی اس تجربے میں ضرور شامل ہوئیے۔ نور الہی کی یہ نشریات اس تجربے کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اردو سے تھوڑی سی واقفیت رکھتے ہیں اس نشریات کو ضرور سنیں۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس عمل کے ذریعے بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام نور الہی کی یہ نشریات آپ کے دل کی دھڑکن بن جائے، اور یہ دھڑکن تب تک جاری رہے جب تک جسم میں سانسوں کا سلسلہ قائم ہے۔ بہرکیف، آئیے اب ہم اپنے خاص موضوع کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم خداوند تعالیٰ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اس نے اس مطالعے میں ہماری کافی مدد فرمائی۔ اپنے کلام کی ایک ایک سچائی کو ہم پر بخوبی نمایاں کیا۔ یقیناً اس شعبے میں روح القدس کو اپنے ساتھ ہم نے کام کرتے دیکھا۔ اسی کی مدد سے ہم بائبل شریف پر لفظ بہ لفظ غور کر سکے۔ آگے بھی اس سلسلے کو ہم برابر قائم رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اسی طرح پوری بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے ابھی تک ہماری مدد فرمائی ہے تو وہ آگے بھی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو آئیے اب ہم اپنے اصل موضوع پر چلیں، لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہم دعا مانگیں۔ ہمارے پاک پروردگار رب العالمین، ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع عطا فرمایا کلام پر غور و فکر کرنے کا۔ آج ہم جو کچھ سنیں اسے اپنی عملی زندگی میں لائیں تاکہ ہم نجات اور ابدی زندگی حاصل کریں۔ یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ سامعین، پچھلے پروگرام میں ہم نے زکریا نبی کی کتاب کے نویں باب کی ابتدائی 7 آیتوں کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کے تحت ہم نے پیغمبرانہ جذبے کے پہلے حصے پر غور کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے زکریا نبی کی کتاب کے نویں باب کی 8 آیت سے لے کر اس باب کی آخری 17 آیت تک عبارت پر غور کریں گے۔ تو آئیے ایک بار پھر آگے بڑھنے سے پہلے زکریا نبی کی کتاب کے نویں باب پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں، لیکن ہم پہلی آیت سے نہیں پڑھیں گے، نویں آیت سے عبارت پڑھیں گے۔ اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم، خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مسردہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو دو چند اجر دوں گا، اے امیدوار اسیر و قلعے میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا ہے اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا، اور اے سیون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانیختہ کروں گا، اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا، اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے، ہاں خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور رب الافواج ان کی حمایت کرے گا اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پائمال کریں گے اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے اور کٹوروں اور مذبے کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے، اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے، نوجوان غلے سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشو نما ہو پائیں گی۔ سمن، یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے۔ آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کے چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا تاکہ کوئی اس میں سے آمد رفت نہ کر سکے، پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے چاروں طرف خیمہ زن رہوں گا۔ میرے بھائی، یہ اشارہ اس ہیکل کی طرف ہے جس کو لوگ تیار کر رہے تھے۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس ہیکل کو سکندر کے حملے سے باز رکھوں گا۔ میرے بھائی، اسی بیان کو جناب زکریہ نے بھی قلم بند کیا ہے، کیونکہ انہیں پورا بھروسہ تھا کہ خدا اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ بہرکیف، جب سکندر اعظم یروشلم میں داخل ہوا تو جوسفس نام ایک مورخ کے بقول اس نے ہیکل میں جا کر عبادت کی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ جب دینی پیشوا سکندر سے ملنے گئے تو انہوں نے سکندر کو ایک دانیل نبی کی کتاب بطور تحفہ پیش کی، اور اس میں اس کے لیے جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ بھی اسے دکھائی۔ اس بات سے سکندر اعظم پر کافی گہرا اثر پڑا، اور اسی سبب سے وہ یروشلم شہر کو گیا اور وہاں ہیکل میں جا کر اس نے عبادت کی اور قربانیاں گزرانی، اور اس طرح اس نے یروشلم کو برباد نہیں کیا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زکریہ کی پیشن گوئی بہت صحیح بیٹھتی ہے، اور اس بات کی بھی مخالفت نہیں کرتی کہ سکندر اعظم، جی ہاں، سکندر اعظم نہایت عقل مند جنرل ہوتے ہوئے بھی وہ نہایت بے رحم، ظالم اور مغرور تھا۔ لیجیے اب نویں آیت پر آ جاتے ہیں۔ عبارت اس طرح مرقوم ہے، اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ سامعین، اس آیت پر ہم کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس آیت کو ہم پیشن گوئیوں کا مرکز مان لیتے ہیں۔ ساری پیشن گوئیاں اسی آیت پر مبنی ہیں۔ یہاں نجات لفظ کا ترجمہ فتح، رہائی یا مخلصی بہتر ہوگا۔ یہاں حضور کریم کو بادشاہ ظاہر کیا گیا ہے جو مخلصی ساتھ لایا ہے۔ ویسے تو چاروں انجیلیں یسوع مسیح کو یروشلم میں بادشاہوں کی طرح یروشلم میں داخل ہونے کا بیان کرتی ہیں، لیکن صرف متی کی انجیل کے مصنف ہی جناب زکریہ کے اس حوالے کو پیش کرتے ہیں۔ جناب متی اپنی انجیل کے 21 باب میں لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا یسوع مسیح ایک چھوٹے سے جانور پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے۔ یہ جانور گدھی کا بچہ تھا۔ یہ جانور صلح پسند ہے، اس لیے حضور کریم کی آمد بھی صلح سلامتی کے واسطے ہوئی۔ اب دوسری آمد پر وہ ایک سفید گھوڑے پر بیٹھ کر تشریف لائیں گے۔ سامعین، یہ جانور جنگ اور لڑائی میں استعمال کیا جانے والا جانور ہے، لیکن پھر بھی وہ صلح سلامتی لائیں گے۔ مگر کیسے؟ وہ گناہ اور بدکاری کو ختم کریں گے۔ سامعین، اس دنیا کو تقریباً 2000 سال مل چکے ہیں سیدنا مسیح کو جاننے کے لیے، لیکن اس دنیا نے آج بھی انہیں نہیں پہچانا ہے، بلکہ اور انہیں رد کیا جا رہا ہے، انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس لیے خدا یہ بات صاف کرنا چاہتا ہے کہ اس کا نور نظر اس دنیا پر حکومت کرنے آ رہا ہے۔ حضور کریم جب پہلی بار تشریف لائے تو ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھانے اور ہمارے لیے کفارہ بن کر تشریف لائے، لیکن اب دوسری مرتبہ وہ حکومت کرنے کے لیے تشریف لائیں گے اور انصاف ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ سامعین، ایک بات ہم اور دھیان میں رکھیں، وہ یہ کہ حضور کریم جناب سیدنا یسوع مسیح 3 بار یروشلم میں داخل ہوئے، اور وہ 3 دن تھے، سنیچر، اتوار اور پیر۔ وہ پہلی بار سبت کے دن یعنی سنیچر کو یروشلم میں ایک بادشاہ کے طور پر داخل ہوئے۔ مرقس کی انجیل کے 11 باب کی 11 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آئے، اور ہیکل میں چاروں طرف ساری چیزیں ملاحظہ فرمائیں، اور پھر شاگردوں کے ساتھ بیتنیا کو چلے گئے۔ کیونکہ یہ دن سبت کا دن تھا، اس لیے اس دن یہاں صراف اور کبوتر فروش نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ وہ کھجوروں کے اتوار کے دن یعنی پام سنڈے کو یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آئے، اور اس بار یہاں صراف اور کبوتر فروش اور دیگر کاروباری لوگ موجود تھے، اور اس دن انہوں نے ایک کوڑا لے کر سارے لوگوں کو ہیکل کے باہر نکال دیا۔ آپ اس واقعے کو متی کی انجیل کے 21 باب کی 12 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ایک کاہن کی حیثیت سے ہیکل کی صفائی کی۔ بہرکیف، اس کے بعد وہ پیر کے دن یعنی سوموار کے دن پھر یروشلم میں داخل ہوئے، اور جب جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک انجیر کے درخت کو لعنت دے دی۔ اس واقعے کو بھی آپ متی کی انجیل کے 21 باب کی 23 آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرکیف، یہاں پر جناب زکریہ موازنہ کرتے ہیں کہ کس طرح سکندر شان و شوکت کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوا، اور جناب سیدنا یسوع مسیح بھی ایک گدھی کے بچے پر بیٹھ کر بڑی حلیمی کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے۔ ان دونوں میں فرق اتنا تھا کہ حضور کریم اس دنیا کو نجات اور زندگی دینے آئے، اور سکندر اعظم اس دنیا کو لوٹنے اور برباد کرنے آیا۔ سکندر اعظم کا آج وجود ختم ہو چکا ہے، لیکن سرور دو عالم جناب سیدنا یسوع مسیح پھر دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اس دنیا کے لیے صلح اور سلامتی ہے، اور یہی آج مسیحی مومنین کی امید ہے۔ جی ہاں، یہی ہماری سب سے بڑی امید ہے۔ بہرکیف، اب دسویں آیت کو سنیں، لکھا ہوا ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مسردہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مسردہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ میرے بھائی، افرائیم شمالی حکومت ہے اور یروشلم جنوبی حکومت۔ افرائیم اسور کی غلامی میں چلا گیا اور یروشلم بابل کی غلامی میں، لیکن پھر بھی یہ دونوں ملک مسیح کی بادشاہت میں ایک ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ دونوں ملک مسیح کی بادشاہت میں ایک ہو جائیں گے۔ لکھا ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی۔ میرے بھائی، یہ ساری چیزیں ایک خطرناک ہتھیار ہیں۔ جی ہاں، ایک خطرناک ہتھیار ہیں۔ ان لوگوں کو ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب گیارہویں آیت کو سنیے، جہاں لکھا ہے، اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا، اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ سامن، یہاں پر تیری سے مراد اسرائیل کے بقیہ لوگوں سے ہے جو تکلیف میں مبتلا تھے۔ سامن، ان کو نجات مل سکتی ہے، لیکن حضور کریم کے لہو سے، جب وہ ان پر ایمان لا کر ان سے درخواست کریں گے تو وہ ان کو اندھے کنویں سے نکالیں گے۔ بہرکیف، اب بارہویں اور تیرہویں آیت پر ہم آ جاتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو دو چند اجر دوں گا، اے امیدوار اسیروں قلعے میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا، اور سیون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف براغ نقطہ کروں گا، اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا۔ پھر سنتے ہیں، میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو دو چند اجر دوں گا، اے امیدوار اسیروں قلعے میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا، اور سیون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برانقطہ کروں گا، اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا۔ سامعین، اب ہم ہزار سالہ حکومت کی طرف نگاہ کر رہے ہیں۔ جب حضور کریم کی بادشاہت ہوگی، تب دنیا کی ساری قومیں ان کے آگے سر نگو ہوگی۔ جی ہاں میرے بھائی، دنیا کی ساری قومیں ان کے آگے سر نگو ہوگی، اس بات کی پیشن گوئی پائی جاتی ہے۔ بھلے ہی جنہوں نے ابھی انہیں نظر انداز کر دیا ہے، بھلے ہی جنہوں نے ابھی انہیں فراموش کر دیا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری قومیں ان کے آگے سر نگو ہوں گی، اور ہر ایک گھٹنا ان کے آگے ان کی تعظیم میں جھکے گا۔ میرے پیارے بھائی بہن، یہ پورا ہونا باقی ہے اور یہ ضرور پورا ہوگا۔ اب آئیے اس باب کی آخری 17ویں آیت کو سنتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے، نوجوان غلے سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشود نما پائیں گی۔ کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے، نوجوان غلے سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشود نما پائیں گی۔ میرے بھائی، یہ وہ خوشحالی ہے جو سیدنا یسوع مسیح اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ حلیم اور عاجزانہ طبیعت ہیں۔ سکندر خوشحالی نہیں لا سکا کیونکہ وہ سنگ دل اور ظالم تھا۔ آگے اس آیت میں جو نئی مے کا ذکر آیا ہے، تو آپ کو معلوم ہو کہ نئی مے میں نشہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس وقت بے خمیر ہوتی ہے۔ سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جی ہاں، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور حضور کریم کی حکومت میں نہ قحط ہوگا اور نہ ہی قوت کی کمی ہوگی۔ وہ ایک افراط کا زمانہ ہوگا اور چاروں طرف خوشحالی ہوگی، اور ہر ایک کی زندگی میں امن چین اور سکون ہوگا۔ سامعین، اب یہیں پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، اور پھر باقی باتوں کو آپ کی خدمت میں لائیں گے۔ آج کے لیے ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ایک خط کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیے، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح سے ہے، پروگرام نور الہی، ٹی ڈبلو آر، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 226001، اتر پردیش۔ ہمارا پتہ ایک بار پھر سن لیجیے، پروگرام نور الہی، ٹی ڈبلو آر، پوسٹ باکس نمبر 317، لکھنؤ 226001، اتر پردیش۔ اور ہاں، آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے urdu.ttb@twr.in، urdu.ttb@twr.in۔ اگلے کارکرم میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا آپ کو برکتوں سے نوازے۔ خدا حافظ۔ Thank you.